ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون.
صلوات
کہ مجلس کا آغاز کیا جائے کہ مجلس اور اس کا وارث اور صاحب عذاب زمانے کا امام لہذا زمانے کے امام کی سلامتی کے لیے سب مل کر خواتین و حضرات دعا سلامتی امام زمانہ پڑھیں.
اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم حسن صلواتك عليه وعلى آله في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا ارحم الراحمين.
صلى
الله عليه وسلم.
آپ کے سامنے سورہ قصص کی پانچویں اور چھٹی آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا کہ جس میں خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ وَنُرِيدُ أَن نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ. کہ اور ہم نے یہ ارادہ کر لیا ہے, یعنی خدا نے یہ ارادہ کر لیا ہے کہ روئے زمین پر جنہیں کمزور بنا دیا گیا ہے, مستضعف قرار دے دیا گیا ہے, انہی کو زمین کا امام بھی قرار دے اور زمین کا وارث بھی بنا دے. حضرت محترم, ایک مجدہ, ایک خوشخبری ان لوگوں کے لیے کہ جو زمین پر کمزور بنا دیے گئے ہیں کہ بالآخر اس زمین کے امام بھی وہی لوگ قرار پائیں گے اور زمین کے وارث بھی وہی لوگ قرار پائیں گے. اور آگے ارشاد ہوتا ہے وَنُمَكِّنْ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ. اور ہم انہی کمزور لوگوں کو یہ تمکن عطا فرمائیں گے, یہ قدرت اور طاقت عطا فرمائیں گے کہ زمین کی سلطنت ان کے ہاتھ میں ہوگی اور وہ جو زمانے کے فرعون اور آمان خوف کھایا کرتے تھے ہم دکھلا دیں گے اس بات کو جس کا خوف ان کے دل میں موجود تھا. حضرت محترم, فرعون اور آمان کو خوف کیا تھا؟ فرعون اور آمان کو خوف یہ تھا کہ جن کو انہوں نے ظلم کی چکی میں پیسا ہے, جنہیں زمین پر کمزور بنا دیا گیا ہے, یعنی یہی عام لوگ, یعنی یہی موسیٰ اور موسیٰ کے خاندان والے, اسی قوم کو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ قوم ہمارے اوپر غالب آ جائے اور فرعون کی حکومت کا تختہ پلٹ جائے. اور خدا کہہ رہا ہے کہ دیکھو تمہیں جس بات کا خوف ہے وہ ہو کے رہے گا. اور آپ نے تاریخ میں دیکھا کہ بالآخر فرعون نابود ہوتا ہے اور موسیٰ کامیاب ہوتا ہے, اور وہ قوم کی جو ظلم کی چکی میں پسی ہوئی تھی انہیں کو خداوند عالم زمین کا اقتدار عطا فرماتا ہے. درود بھیجے محمد والے محمد. حضرت محترم, امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھو اس آیت کے اندر جن مستضعفین کا تذکرہ ہے کہ من اريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض, اور خدا نے یہ ارادہ کیا ہے کہ جو زمین پر مستضعف اور کمزور بنا دیے گئے ہیں انہی کو زمین کا امام اور زمین کا وارث قرار دے. امیر المومنین ارشاد فرماتے ہیں کہ اس آیت کے اندر جن کمزوروں کا تذکرہ ہے وہ ہم ہی اہل بیت علیہ السلام, جو کمزور تھے نہیں, جو کمزور ہیں نہیں, لیکن اس امت مسلمہ نے ان کے حقوق پر ڈاکہ ڈال کر, ان کی حال پر ظلم کر کے, ان کے اقتدار کو چھیننے کی کوشش کرتے ہوئے ان کو کمزور بنانے کی کوشش کی ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آل محمد کمزور ہیں. اگر حسین چاہتے تو 3 دن کے بھوکے پیاسے شہید نہ ہوتے. اگر خدا کا اذن ہوتا تو حسین کی ٹھوکروں میں فرات کے چشمے ابل پڑتے. لہذا مسئلہ یہ نہیں تھا, مسئلہ ہے مشیت الہی, کہ آل محمد مشیت الہی میں ٹلے ہوئے. آل محمد کا ارادہ اپنا ارادہ نہیں بلکہ خدا کا ارادہ ہے. آل محمد کا ارادہ اپنا ارادہ نہیں. لہذا زمین پر کمزور بنا دیے جانے والے آل محمد بالآخر یہ زمین ایک دفعہ پھر آل محمد کی طرف پلٹے گی. امیر المومنین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جس طرح سے ایک اونٹنی منہ زوری کرنے کے بعد اونٹنی کے اوپر کبھی ایک ایسا وقت آتا ہے, امیر المومنین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اونٹنی پر کبھی ایک ایسا وقت آتا ہے کہ اپنے ہی بچے کو اپنے آپ سے دور کر دیتی ہے, بھگا دیتی ہے. بچہ دودھ پینا چاہتا ہے لیکن اونٹنی بھگا دیتی ہے. توجہ ہے سامنے, اونٹنی بھگا دیتی ہے. کبھی ایسا اس کے اوپر حالت طاری ہوتی ہے. امیر المومنین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھو جس طرح سے ایک منہ زور اونٹنی اپنے بچے کو اپنے آپ سے دور کر دیتی ہے اور کچھ عرصے بعد دوبارہ سے اونٹنی کے دل میں اپنے بچے کی محبت لوٹ آتی ہے اور اپنے پاس بلا لیتی ہے, اسی طرح سے یہ دنیا ہم سے منہ زوری کرنے کے بعد ایک دفعہ پھر آل محمد کی طرف پلٹ آئے گا, پھر یہ آل محمد کی طرف پلٹ آئے گا. اور زن محترم ارشاد ہوا کہ جب آل محمد کی طرف پلٹے گی یہ ساری کائنات, یہ ساری کی ساری حکومتیں, یہ ساری کی ساری زمین, تو پھر اس وقت ہوگا انتقام کا وقت. اس وقت ہوگا کہ فاطمہ کا بیٹا جب اس زمین کے اوپر اپنی حکومت کو قائم کرے گا تو پھر ایک ایک کر کے تمام دشمنوں سے انتقام لے گا. جو فرعون جناب سیدہ کے زمانے میں زندہ رہا, جس نے سیدہ کے در کو جلایا, اس فرعون سے بھی مقابلہ ہوگا, اس فرعون کو بھی قتل کیا جائے گا, اور اس فرعون کو بھی قتل کیا جائے گا کہ جس نے علی مرتضیٰ کے سر پر ضربت لگائی, اور ان تمام فرعون کو قتل کیا جائے گا اور انتقام لیا جائے گا کہ جنہوں نے ایک ایک کر کے تمام آئمہ کے اوپر ظلم کیا. حضرت محترم ساری دنیا زمانے کے امام کی منتظر ہے, ساری دنیا چاہے وہ کسی بھی مذہب کسی بھی مکتب سے تعلق رکھتا ہو, کافر ہو, یہودی ہو, عیسائی ہو, ملحد ہو, سب کے سب ایک منجی عالم کے منتظر ہیں, ایک نجات دہندہ کے منتظر ہیں, ایک ایسی ہستی کے منتظر ہیں کہ جو آئے گا اور ظلم سے بھری ہوئی دنیا کو عدل و انصاف سے پر کر دے گا. عزیزوں قبل اس کے کہ یہ خوشخبری تمام دنیا کے انسانوں کے لیے ہو, یہ خوشخبری ہے جناب سیدہ کے ماننے والوں کے لیے. کیوں؟ اس لیے کہ واحد مذہب, واحد مکتب اور واحد مکتب فکر وہ ہے جو آل محمد کا مکتب ہے, کہ جس کے ماننے والے یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ مہدی جناب سیدہ کی نسل سے ہے جو آج بھی زندہ ہے اور اپنے مکتب اور دین کا دفاع کرتا ہے. پوری تاریخ کے اندر حسین گرانی اٹھا کے دیکھ لیجیے آپ. کیوں؟ شیعہ نے حیدر کرار کی تاریخ خون سے رنگی ہے. آپ کے سامنے ہے نا بنو امیہ کے مظالم, بنو عباس کے مظالم, اور اس کے بعد آنے والی حکومتوں نے جو ظلم و ستم ڈھایا آلے محمد کے چاہنے والوں پر. وہ سادات جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں جانتے ہیں اپنی تاریخ کو کہ انہی سادات کے آباؤ اجداد اور ان کے بچے جو بنو امیہ کے محل تعمیر ہوتے تھے انہی کی دیواروں میں ان سادات کو چنا جاتا تھا, ان کے بچوں کو چنا جاتا تھا, ان کے بچوں کے خون سے گارا بنا کر اپنے محل اور قلعوں کی تعمیر کی جاتی تھی. نسل در نسل آل محمد کے ماننے والوں کو کاٹا گیا, مارا گیا. اور میں عرض کروں کہ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ عدت در ناس بعد رسول الا ثلاثہ واربع. یہ اس امام صادق سے بھی روایت ہے, دیگر آئمہ سے بھی روایت ہے کہ رسول کے بعد تمام کے تمام مسلمان پھر گئے, تمام کے تمام مسلمان پھر گئے اسلام سے, لیکن صرف تین افراد. جانتے ہو تین افراد کون تھے؟ سلمان, ابو ذر, مقدار. ان تین کے علاوہ سب کے سب لوگ منکر ہو گئے, مرتد ہو گئے. کس سے؟ اسلام سے نہیں بلکہ ولایت آل محمد سے. ولایت آل محمد سے منکر ہو گئے, مرتد ہو گئے. اب آپ تصور فرمائیں کہ شیعت اس زمانے میں فقط تین افراد کے اندر منحصر تھی. توجہ ہے صاحب, شیعت فقط تین افراد میں منحصر تھی. اور زنگرانی ظلم و ستم جیسے جیسے بڑھتا رہا آل محمد پر اور آل محمد کے چاہنے والوں پر, ویسے ویسے تشیع پھیلتی چلی گئی. عجیب بات ہے, دشمن نے چاہا کہ شیعوں کے سر قلم کر کے, شیعوں کے ہاتھ پاؤں قلم کر کے, شیعوں کا خون بہا کر, شیعوں کی نسل کشی کر کے شیعت کو کم کیا جائے, لیکن خدا کا بھی وعدہ ہے کہ تم اپنی بھوکوں سے اس نور الہی کو بجھانا چاہتے ہو, لیکن خدا نے بھی اس نور کی حفاظت کا وعدہ کیا ہوا. کے ٹکڑے ٹکڑے کرتے چلے جاؤ, لیکن شیعوں کی تعداد میں روز بروز اضافہ ہوتا چلا جائے گا. خدا کا وعدہ ہے, خدا اپنے نور کو بجھنے نہیں دے گا. آزان محترم آل محمد کے نور کو بجھنے نہیں دے گا. تین افراد سے شروع ہونے والی تشیع اور مکتب تشیع کے ماننے والے جو تین افراد تھے آج ساری دنیا میں پھیل چکے ہیں. آزان محترم بخدا آپ افریقہ کے جنگلوں میں بھی جائیں تو وہاں پر بھی آپ کو حسین حسین کی آوازیں نظر آئیں. مجلس حسین آج ان ممالک میں ہو رہی ہے کہ جہاں کبھی تشیعوں نے قدم بھی نہیں رکھا تھا, جہاں ایک شیعہ کا شیعہ مذہب کا ماننے والا نہیں تھا. آج الحمدللہ بڑی تعداد میں وہاں شیعہ موجود ہیں. تیونس, الجزائر, سوڈان, مصر, آپ ان تمام فلسطین, ان تمام ممالک کے اندر آج سے 30 سال پہلے, 35 سال پہلے, 40 سال پہلے کا مشاہدہ کریں. انقلاب اسلامی ایران سے پہلے اسلام مدر ایک شیعہ ان ممالک کے اندر نہیں پایا جاتا تھا, لیکن یہاں علی کی حکومت ایران کے اندر قائم ہوئی, وہاں علی کا پیغام ساری دنیا میں منتقل ہونا شروع ہو گیا. عزیزوں یہ وعدہ ہے خدا کا جو پورا ہونے جا رہا ہے. ونرید, اور ہم نے یہ ارادہ کر لیا ہے. خدا جب ارادہ کر لے تو کن فیکون ہوتا ہے. ارادے میں کوئی تبدیلی نہیں آنے والی ہے جناب محترم, یاد رکھیے گا. ونريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض, اور ہم نے یہ ارادہ کر لیا ہے کہ جو روئے زمین پر کمزور بنا دیے گئے ہیں انہیں ہی زمین کا امام اور زمین کا فارس قرار دیں. اے شیعان حیدر کردار, اے آل محمد کے چاہنے والے مدرو بج محمد والے محمد پر درو بج محمد والے محمد پر شیعان حیدر کردار, آپ کیوں کمزوری کا شکار ہوتے ہو, کیوں پریشانی کا شکار ہوتے ہو, کیوں مایوسی کا شکار ہوتے ہو؟ شیعہ وہ ہوتا ہے کہ جو خطرناک سے خطرناک ترین حالات میں بھی مایوس نہ ہو. مایوس وہ قومیں ہوا کرتی ہیں جن کا امام ان کے سر پر نہ ہو, جن کا امام زندہ ہو, جن کا وارث زندہ ہو, جن کا رکھوالا موجود ہو. اس قوم کو کبھی پریشان ہو مایوس نہیں ہونا چاہیے, بلکہ مشکل سے مشکل ترین حالات میں تمہارا امام تمہاری نصرت کے لیے آمادہ ہے. زن محترم, یہ مکتب تشیع کب کی نابود ہو چکی ہوتی اگر امام کا سایہ اس دین اور اس مذہب پر نہ ہوا ہو. امام حسن مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے جب کسی نے پوچھا کہ مولا اس صلح کیوں کر لی, کیوں تلوار نہ نکالی؟ جانتے ہیں آپ لوگ ازان محترم, تاریخ آپ جانتے ہیں, واقف ہیں اس بات سے کہ خود ہی اس قوم نے امام حسن کو پیٹھ دکھا کر بے وفائی کر کے مجبور کیا کہ امام صلح کرنے پر مجبور ہو گئے. جب صلح کر لی تو پھر باری باری وقت بنا بنا کر امام حسن مصطفیٰ کے پاس آتے تھے اور کہتے تھے اپنا رسول اللہ صلح کیوں کر لی؟ اب امام وہاں پر کیا جواب دے کہ تمہی لوگوں کی بے وفائی کی وجہ سے, تمہی لوگوں کی غداری کی وجہ سے, تمہی لوگوں کے پیٹھ دکھانے کی وجہ سے مجھے صلح کرنی پڑی؟ امام وہاں پر ایک جواب دیا کرتے تھے ازان محترم, جب بہت قریبی اور نزدیکی افراد آ کر امام سے سوال کرتے تھے کہ مولا آخر صلح کیوں کر لی, کیا وجہ تھی کہ آپ کو شمشیر نیام میں رکھنی پڑی؟ کہا کہ دیکھو یاد رکھنا, اگر میں صلح نہ کرتا تو بغدہ روئے زمین پر ایک شیعہ بھی باقی نہیں بچتا کہ جسے یہ لوگ قتل نہ کرتے. یہ امام ہے کہ جو اپنے شیعوں کی حفاظت کرنے والا ہے. امام بہتر جانتا ہے کہ کب شمشیر نکالنی ہے اور کب شمشیر نیام میں رکھنی ہے. امام کے امام بننے کی کوشش نہ کرنا, امام سے آگے چلنے کی کوشش نہ کرنا, امام سے پیچھے رہ جانے کی بھی کوشش نہ کرنا. شیعہ وہ ہوتا ہے کہ جو امام کے نقش قدم پر چلتا ہے. آگے چلو گے تو ہلاک ہو جاؤ گے, پیچھے رہ جاؤ گے تو ہلاک ہو جاؤ گے, قدم با قدم آگے بڑھتے چلے جاؤ گے. عزیزو مستقبل آپ کا ہے, یاد رکھیے گا, مستقبل آپ کا ہے, یہ جہان آپ کا ہے, یہ کائنات آپ کی ہے. آپ زمین کے وارث ہیں, حسین ابن علی کے ماننے والے زمین کے وارث ہیں, علی ابن ابی طالب کے ماننے والے زمین کے وارث ہیں. تو اے وارث کائنات, اے وارث زمین, کس بات کی مایوسی ہے, کس بات کا خوف ہے؟ آل محمد کے ماننے والے کبھی خوف میں مبتلا نہیں ہوتے. اور بس میں بعد میں ان مطالب کو بیان کرنا چاہتا تھا, لیکن خان پور کا یہ واقعہ مجھے مجبور کر رہا ہے کہ میں آپ سے خطاب کرتے ہوئے خراج تحسین پیش کروں ان شہدا کو, ان کی ماؤں کو, ان کے والدین کو, ان کے ورثا کو, کہ جنہوں نے یہ جان لیا کہ امام ابھی زندہ ہے اور اس مکتب کا رکھوالا ہے. اگر ہمارے گھر سے ہمارے تین جوان گئے ہیں تو کوئی بات نہیں, ارے زہرا نے اپنے 72 قربان کر دیے. یہ جذبہ ہے خان پور کے شہدا اور ان کے ورثا کا, یہ پیغام ہے ہمارے ایک شہدا کا. جانے محترم مجھے پتا چلا کہ ایک گھر سے تین تین جوان گئے ہیں, دو بھائی گئے ہیں، ایک باپ اور ایک بیٹا قربانی پیش کر گیا اس ملت کو بیدار کرنے کے لیے، اس ملت کو متحد کرنے کے لیے، امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل کے لیے. حسن محترم، جیسے جیسے شہداء بڑھتے جا رہے ہیں ہمارے ناتوان کندھوں پر ذمہ داری بڑھتی چلی جا رہی ہے. یاد رکھیے گا حسن محترم، یہ شہداء قیامت کے دن میرا اور آپ کا گریبان پکڑیں گے اور پوچھیں گے کہ ہمارے خون کے ساتھ ہم نے کیا خیانت کی. ایسا نہیں کہ یہ خون رائگاں چلا گیا، اس خون کا اپنا ایک اثر ہے، اپنی ایک تاثیر ہے، اور وہ تاثیر یہ ہے کہ جیسے جیسے یہ خون بہ رہا ہے، تشیعوں کی مظلومیت بڑھ رہی ہے، ویسے ویسے زمانے کے امام کا ظہور نزدیک آتا چلا جا رہا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ وارثان شہداء، یعنی میں اور آپ، چاہے ہم امامہ پوش ہوں، چاہے آپ جیسے مومنین ہو، مجاہدین ہو، دیکھنا یہ کہ ہم کیا کردار ادا کرتے ہیں. فرزند محترم، ایک نقطہ عرض کروں گا کہ شیخ مفید رضوان اللہ تعالی علیہ کہ جو ہمارے بہت بزرگ فقیہ اور مجتہد تھے اور دعا تھے امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام، ان کو ایک نامہ لکھا امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام، ایک بڑا لمبا چوڑا نامہ لکھا، توقیع مبارک. توجہ ہے نا سامعین، جن کی توجہ ہے کہو بلند آواز صلاۃ بھیجے محمد علیہ وسلم. یہ جو سوال کرتے ہو نا بار بار کہ مولا ظہور کیوں نہیں کرتے، خان پور کا واقعہ ہو گیا، مولا ظہور کیوں نہیں کرتے، کراچی کا واقعہ ہو گیا، مولا ظہور کیوں نہیں کرتے، ڈیرہ اسماعیل خان میں ظلم و ستم ہو رہا ہے، مولا ظہور کیوں نہیں کرتے، پارا چنار میں ظلم و ستم ہو رہا ہے. مولا نے امام شیخ مفید کو جو نامہ لکھا اس میں ارشاد فرمایا کہ کاش ہمارے شیعہ، توجہ ہے نا سامنے، کاش ہمارے شیعہ اگر ایک دل ہوتے، ایک جان ہوتے، ایک مٹھی ہوتے، ایک اور متحد ہوتے، تو یاد رکھنا شیخ مفید ہماری ان سے ملاقات میں دیر نہ ہوتی اور جلد ظہور ہو جاتا. یہ پیغام شیخ مفید پہنچا دینا میرے ان شیعوں کو جو باوفا ہیں، وہ لوگ کہ جو ہمارے ظہور کے منتظر ہیں، جو ہمارے دیدار کے مشتاق ہیں، ان کو یہ پیغام پہنچا دینا. اگر تمہارے دل ایک ہوتے، اگر تم لوگ متحد ہوتے، منظم ہوتے، تو ہمارے ظہور میں جلدی ہو جاتی. پتہ چلا ظن محترم کہ ایمان کے ظہور میں دیر کیوں ہو رہی ہے. آج ایک شیعہ یہاں سے اٹھتا ہے، اٹھ کر دوسرے کو دائرہ تشیع سے خارج کر دیتا ہے. توجہ ہے نا سامنے، ادھر سے ایک شیعہ اٹھے گا، یہ کہے گا کہ تم تو علی والے نہیں ہو، ادھر سے اٹھے گا وہ کہے گا تم علی والے نہیں ہو. بھائی جو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ پڑھ لے، بس وہ علی کا شیعہ ہے، وہ علی کا پیروکار ہے. جس کو علی نے شیعت کے اندر داخل کر دیا، اسے میں اور تم خارج نہیں کر سکتے. امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، یاد ہے نا مالک اشتر اور علی کا وہ مکالمہ جس میں کہا کہ علی آپ کی تلوار تو ایسے چلتی ہے جیسے میری چلتی ہے، فرق کیا ہے؟ کیا فرق ہے؟ توجہ ہے نا سامنے، فرق کیا ہے؟ کہا مالک تیری تلوار میں اور میری تلوار چلانے میں فرق یہ ہے کہ جب تو چلاتا ہے تو پھر کچھ نہیں دیکھتا، تلوار ہی چلتی ہے، لیکن جب میری تلوار چلتی ہے تو میں قیامت تک اس کی نسل میں شیعہ کو تلاش کرتا ہوں. اگر کوئی شیعہ میرا چاہنے والا ہو تو اس پر یہ تلوار نہیں چلتی. حسن محترم، علی نے خود نام لکھے ہیں آپ کے، جو آج مجلس حسین میں میری بہنیں اور مائیں اور آپ بزرگان برادران یہاں تشریف فرمائیں، آپ کے بچے یہاں موجود ہیں، اور نسل در نسل انشاءاللہ یہ حسینی پیغام کا سلسلہ آگے بڑھتا رہے گا، عزاداری کا سلسلہ چلتا رہے گا، خدا اس کا محافظ ہے۔ اذان محترم، یہ جو آوا کی سلامتی کے لیے جب سلوات پڑھیے گا، محترم عرض کر رہا تھا کہ شیعہ نے حیدر کر رہا جو آپ یہاں تشریف فرما ہے، یاد رکھیے گا جانے گرامی، آپ جو یہاں پر تشریف فرما ہیں آپ آئے نہیں ہیں، بلائے گئے ہیں، یاد رکھیے گا، بلائے گئے ہیں، بلائے گئے ہیں، اور آپ کا نام لکھا گیا ہے، لکھا گیا ہے کہ یہ علی کے چاہنے والوں میں سے، علی کے شیعوں میں سے۔ عزیزوں، جب ایک شیعہ دوسرے شیعوں کو، شیعہ کو برا بھلا کہتا ہے کسی بات کے اوپر، کسی بات کے اوپر بھی برا بھلا کہتا ہے، آپ یاد رکھیے گا کہ امام زمانہ کا دل دکھ جاتا ہے، غمگین ہو جاتا ہے امام زمانہ۔ کیوں؟ امام آپ کو متحد دیکھنا چاہتا ہے۔ آج زمانے کی تاغوتی طاقتیں، یزیدی طاقتیں، فرعونی طاقتوں نے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر شیعہ نے حیدر کرار کا قلعہ تما کرنے کا ارادہ کر لیا۔ اے حسین ابن علی کے چاہنے والوں، اے علی مرتضیٰ کے چاہنے والوں، اے فاطمہ زہرا کے ماننے والوں، ماننے والیوں، خدا را اپنی مجالس کے اندر، اپنی محافل کے اندر، اپنے امام بارگاہوں میں، اپنی مساجد کے اندر، اپنی محفلوں کے اندر ایسی بات نہ کرنا جس سے جناب سیدہ کا دل دکھ جائے، ایسی کوئی بات نہ کرنا۔ کسی مومنہ کو دوسری مومنہ کو دائرہ تشیعوں سے نکالنے کا کوئی حق نہیں، جسے سیدہ نے اپنی دائرے میں شامل کر لیا، اپنے شیعوں میں شامل کر لیا، تمہیں کوئی حق نہیں۔ اسی طرح سے کسی مومن کو، کسی ذاکر کو، کسی عالم کو، کسی بھی شیعہ کو دائرہ تشیعوں سے باہر نکالنے کا کوئی حق نہیں۔ دیکھو، اختلافات سب کے درمیان ہوتے ہیں، کون سی قوم ہے جس کے اندر اختلافات نہیں ہوتے؟ امریکہ جو کافر ملک ہے ان کے درمیان بھی اختلافات ہیں، ٹھیک ہے یا نہیں ہے؟ لیکن ان کے اندر اتنی سمجھ ہے کہ جب اپنی قوم کا اور اپنے ملک کے مفاد کا مسئلہ ہو جائے تو وہ سب مٹھی بنا کر ایک ہو جاتے ہیں، متحد ہو جاتے ہیں، اتنا شعور ہے ان کے اندر۔ تو بھائی، جو آل محمد کے ماننے والے ہوں، جو وارث شعور ہیں، جو وارث بصیرت ہیں، جو وارث دین ہیں، جو وارث اہل بیت ہیں، کیا ان کے اندر اتنا شعور نہیں ہونا چاہیے کہ دیکھو ساری دنیا مل کر تشیعوں کو ختم کرنا چاہتی ہے، ہم بھی مٹھی بن کر ایک ایسا مکہ مارے اس یزیدیت کو کہ یزیدیت انشاءاللہ سزا اٹھا سکے۔ امام زمانہ کا منتظر وہ ہوتا ہے، اور امام زمانہ کی منتظر وہ ہوتی ہے کہ جو شیعوں کے خدمت گزار، شیعوں کے خادم۔ میرے اور آپ کے اندر عزیزوں کیا جذبہ ہونا چاہیے جانتے ہو؟ جذبہ ہونا چاہیے کہ ایک دوسرے کی جوتیاں سیدھی کریں۔ اگر آپ کے اندر اور میرے اندر یہ جذبہ بیدار نہ ہو، جذبہ نہ ہو، تو ہم ایسی خالی خالی باتیں کرتے ہیں کہ یا امام زمانہ اللہ جل جلدی آ جائیے۔ جب تک خود امام معصوم نے ارشاد فرمایا کہ مومنی ایک دوسرے کے نوکر ہیں، نوکر آقا نہیں ہے، مالک نہیں ہے، مالک فقط آل محمد ہے، باقی آپ سب میں مجھ سمے بڑے سے بڑا مستحق کیوں نہ ہو، سب کے سب نوکران آل محمد۔ اس لیے کہا کہ دیکھو، ایک دوسرے سے نوکر بن کے رہنا، ایک دوسرے کے خدمت گزار بن کے رہنا، ایک دوسرے کے محافظ بن کے رہنا۔ بھائی، اب کوئی شخص نماز میں، تشہد میں ایک فرض کر لے شہادت ثالثہ پڑھتا ہو، دوسرا نہ پڑھتا ہو، تو بھائی دوسرے کو حق نہیں ہے کہ وہ اس کو دائرہ تشیع سے خارج کرے, وہ اس کو دائرہ تشیع سے خارج کرے. بھائی جس کو پڑھنا ہے وہ پڑھ لے, جس کو نہیں پڑھنا وہ نہ پڑھے. دونوں علی کے ماننے والے, دونوں علی کے چاہنے والے, ارے یہ دونوں وہ ہیں کہ جو زمانے کے امام کے منتظر ہیں. خدا را اس تشیع, اس تشہد کے نام سے شیعہ کو ٹکڑے ٹکڑے نہ کرو. محترم بہت بڑا ظلم ہے. آپ پتہ ہے کیا کر رہے ہیں؟ آپ یہ کر رہے ہیں کہ زمانے کا امام کا ظہور نزدیک ہو رہا ہے, آپ دوبارہ سے ظہور کرتے ہیں. مولا ہمیں اتنی جلدی نہیں چاہیے ظہور, ابھی ہمیں لڑائی سے فرصت نہیں ملی. ایک چھوٹے سے مسئلے پر امت تقسیم ہو گئی, ایک شہادت ثالثہ کے مسئلے پر امت تقسیم ہو گئی. بھائی جس کو پڑھنا ہے وہ بھی دلیل کے ساتھ پڑھ لے, جس کو نہیں پڑھنا وہ بھی دلیل کے ساتھ نہ پڑھے. وہ بھی علی کے کہنے پر, وہ کہتا ہے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ علی علیہ السلام کی مرضی یہ ہے کہ پڑھو. دوسرا بھی یہ دلیل لاتا ہے کہ علی علیہ السلام اور اولاد علی کی مرضی یہ ہے کہ نہ پڑھو. بھائی دونوں کی الگ الگ نظر ہے, کوئی بات نہیں, کوئی مسئلہ نہیں. نماز تو پڑھ رہا ہے نا, علی کا نام تو لیتا ہے نا, کلمہ علی ولی اللہ کا ماننے والا تو ہے نا. جو کہہ دے کہ میں علی ولی اللہ کو نہیں مانتا وہ دائرہ تشیع سے خارج ہے, وہ مسلمان ضرور ہوگا مومن نہیں ہو سکتا. جو کہہ دے میں لا الہ الا اللہ تو پڑھتا ہوں, محمد رسول اللہ تو پڑھتا ہوں, علی ولی اللہ کا منکر ہوں, ایسا شخص جو علی ولی اللہ کا منکر ہو وہ مسلمان تو ہو سکتا ہے مومن نہیں ہو سکتا. اب تشہد کے اندر اگر وہ پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا, تشہد سے باہر تو وہ علی ولی اللہ کا ماننے والا ہے نا. اس لیے اس کو معیار بنا کر آپس میں دست و گریبان نہ ہو جاؤ. بس عزیزوں, عزیزوں زمانے کا امام آپ کا منتظر ہے, یاد رکھیے گا. زمانے کا امام آپ منتظر ہیں نا, امام کے امام آپ کے منتظر ہیں, ٹھیک ہے. اور ایک واقعہ آپ کو نقل کرتا ہوں, درود بھیجو محمد والے محمد پر. علی ابن محضیار غایت مرام میں یہ واقعہ نقل ہے کہ علی ابن محضیار کہ جو نیک انسانوں میں سے تھے, نیک افراد میں سے تھے, ایک دفعہ ہر سال حج کیا کرتے تھے اس نیت سے کہ امام زمانہ ہر سال حج پر آتے ہیں, ہر سال حج پر آتے ہیں. لہٰذا جب ہر سال حج پر آتے ہیں تو کہیں نہ کہیں تو ملاقات ہونی چاہیے امام سے. لہٰذا جایا کرتے تھے ہر سال کے کہیں امام سے ملاقات ہو جائے. توجہ ہے نا سامعین, پیچھے والے حضرات میرے ساتھ ہیں یا نہیں؟ ایک دفعہ درود بھیجے محمد والے محمد. لہذا علی ابن محضیار حج پر گئے اور طلب کر ایک دفعہ دعا کی کہ بار الہ مجھے زمانے کے امام کی زیارت نصیب فرما. ابھی یہ دعا ختم ہی ہوئی تھی کہ انہوں نے خانہ کعبہ کے دروازے کے پاس ایک بلند قامت انسان کو دیکھا کہ جو بڑی نورانی شخصیت تھا. ایک دفعہ سلام دعا ہوتی ہے اور ایک سوال کرتا ہے علی ابن محضیار سے کہ علی ابن محضیار تم کیوں پریشان ہو, کیا چاہتے ہو؟ کہا کہ میری صرف ایک خواہش ہے کہ فاطمہ زہرا کے بیٹے امام مہدی کا کی زیارت کر لوں, ملاقات ہو جائے. کہا کہ اے محضیار تم جو امام کی ملاقات کی خواہش رکھتے ہو یاد رکھو کہ تمہیں امام سے کسی چیز نے دور کر دیا اور جو چیز رکاوٹ بنی وہ تمہارے اعمال ہیں. اگر تمہارے اعمال اچھے ہوتے تو بہت جلد امام سے تمہاری ملاقات ہو جاتی. بہرحال علی ابن محضیار سمجھ گئے کہ یہ امام زمانہ کا کوئی قریبی ساتھی ہے, صحابی ہے. کہا کہ مجھے میرے امام سے ملا دو. بہرحال ایک ملاقات طے ہوتی ہے کہ کل اس وقت میں ہم امام کے پاس چلیں گے. دوسرا دن آتا ہے, اب علی بن محضیات بے چین ہے, گریہ کر رہا ہے, اور جیسے جیسے لمحات نزدیک آ رہے ہیں اس کی حالت غیر ہوتی چلی جا رہی ہے. بہرحال وہ وقت بھی آیا, علی بن محضیات کی ملاقات ہوئی اس بلند قامت انسان سے. اب ایک جگہ پہ چلے منا کے مقام پر, دیکھا کہ دور سے ایک خیمہ لگا ہوا ہے, وہ خیمہ اس کے اندر سے نور کی شعائیں نکل رہی ہیں. اللہ اکبر. اس بلند قامت انسان نے علی بن محضیات سے کہا کہ علی بن محضیات, یہ خیمہ دیکھ رہے ہو, یہی خیمہ تمہارے امام کا ہے. اللہ اکبر. روتا پیٹتا ہوا اب جو خیمے کے نزدیک پہنچا, تو جیسے ہی خیمے کا پردہ اٹھایا تو کیا دیکھا کہ چہرہ اقدس امام زمانہ اس کے سامنے موجود ہے. اللہ اکبر. امام زمانہ کا وجود موجود ہے, امام کے قدموں میں گرتا ہے, گریا کرتا ہے, امام اس کو سلام کا جواب دیتے ہیں. اور قبل اس کے کہ یہ سوال کرتا, مولا نے اس سے سوال کیا کہ علی ابن محضیات, ہم تو بڑے عرصے سے تمہارے دیدار کے مشتاق تھے, تم کیوں ہم سے ملنے کے لیے نہیں آئے؟ اللہ اکبر, اللہ اکبر, تم ہم سے ملنے کیوں نہیں آئے؟ کہا مولا میرے پاس کوئی فرد ایسا نہیں تھا کہ جو آپ کی طرف رہنمائی کرتا, مجھے راستہ دکھلاتا, مولا میں کیسے آپ کے پاس آتا؟ امام وہاں پر ایک جملہ کہتے ہیں, اے ہاتھ اے ہاتھ اے ہاتھ, غلط ہے بات, ایسا نہیں تھا کہ کوئی ہماری طرف رہنمائی کرنے والا نہیں تھا, مگر اے علی ابن محضیات, تمہارے اعمال نے ہمارے اور تمہارے درمیان رکاوٹ ڈال دی. تمہارے اعمال ایسے ہیں کہ تم ہمارے دیدار سے محروم رہ گئے, ہم تو کب سے تمہارے دیدار کے مشتاق تھے. ایشیان حیدر کرار, تم زمانے کے امام کے دیدار کے مشتاق ہو, امام تمہارے دیدار کے مشتاق ہو. اللہ اکبر. یہ عشق عزیزان گرامی, ایک ماں کو دیکھا ہے کہ اپنے بچے سے کیسے عشق کرتی ہے, کیسے عشق کرتی ہے, کوئی مثال لا سکتے ہو غیر خدا کے کہ کیسے ماں اپنے بچے سے محبت کرتی ہے؟ آپ اس کو زبان سے الفاظ سے بیان نہیں کر سکتے. اگر ہزار ماؤں کی محبت کو ملاؤ گے تو ایک امام کی محبت بنے گی کہ جو اپنی امت سے کرتا ہے. اللہ اکبر. امام نے کہا کہ دیکھو تم بد اخلاقی کرتے ہو, تم لوگوں کے ساتھ خیانت کرتے ہو, بعض گناہ ایسے انجام دیتے ہو کہ جس کی وجہ سے تم ہم سے دور ہو گئے ہو. درود بھیجے محمد والے محمد پر. تمہارے اعمال ہیں کہ جو ہمارے اور تمہارے درمیان حائل ہو گئے, اگر یہ اعمال اور بد کرداری نہ ہوگی تو ہمارے دیدار میں دیر نہ ہوگی. حضرت محترم, وقت ختم ہو رہا ہے اور میں پیغام دینا چاہتا ہوں اپنے آپ کو بھی اور آپ کو بھی, اور وہ یہ ہے کہ اذان گرامی, ظہور امام نزدیک ہے. ہمیں نہیں معلوم کب ہے لیکن نزدیک ہے. آثار نظر آ رہے ہیں, نشانیاں نظر آ رہی ہیں, فشار بڑھتا چلا جا رہا ہے شیعہ حیدر کرار پر, مصائب اور اختلاف بڑھتے چلے جائیں گے. امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, فرماتے ہیں کہ دیکھو تمہیں غربال کیا جائے گا. غربال جانتے ہو غربال کیا ہوتا ہے؟ غربال یعنی چھانا جائے گا تمہیں. جیسے چھلنی کے اندر آپ کیا کرتے ہیں, چھلنی کے اندر آپ کچھ دانے ڈالتے ہیں اور دانوں کو یوں اچھالتے ہیں, ٹھیک ہے, پھر یوں 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 ہلاتے ہیں, ٹھیک ہے, ہلانے کے بعد آپ کیا چاہتے ہیں اس سے؟ آپ یہ چاہتے ہیں کہ جو خالص چیز ہے وہ اوپر رہ جائے اور جو فاضل چیز ہے, جو کام نہیں آنے والی چیز ہے, وہ نیچے گر جائے. ایسا ہی ہے نا؟ تو فرمایا کہ ہمارے آخری زمانے میں جب ہمارے امام کا ظہور نزدیک ہوگا تو آخری زمانے میں اے مومنین, ہے ہمارے چاہنے والوں, تمہارا غربال کیا جائے گا, تمہیں چھانا جائے گا, تمہیں اوپر اچھالا جائے گا, تمہیں دائیں بائیں کیا جائے گا, یعنی تمہارے اوپر اتنی مصیبتیں ٹوٹیں گی, اتنے مصائب آئیں گے, اتنی آزمائشیں آئیں گی کہ صرف خالص لوگ اوپر رہ جائیں گے اور فقط زبانی جمع خرچ سے کام لینے والے نیچے رہ جائیں گے. عزیزوں, اپنے آپ کو تیار کرو. مشکل حالات, مشکل اوقات مسائل آزمائش بڑھتی چلی جائے گی. یاد رکھنا کہ خان پور کا واقعہ ایک واقعہ ہے. اللہ تمام امین کو محفوظ فرمائے, دشمنان آل محمد کو نابود فرمائے, لیکن جیسے جیسے ظہور نزدیک آئے گا ویسے ویسے آزمائش کی گھڑی بھی تیز ہوتی چلی جائے گی. کیا ہم نے تیاری کر لی؟ عزیزو دیکھیں, یاد رکھیں کہ شہادت سعادت ہے یا نہیں ہے. تاریخ تشیع گواہ ہے اس بات کی کہ جب پوری تاریخ کے اندر کوئی شیعہ بستر کی موت بن جائے تو لوگ کہا کرتے تھے ہلاک ہو گیا, مارا گیا. جب تک کہ دشمن کی تلوار سے اس کا بدن ٹکڑے ٹکڑے نہ ہو جائے اس وقت کہا جاتا تھا کہ بستر کی موت مارا ہلاک ہو گیا, لیکن جو قتل ہو جاتا تھا اس کو کہا جاتا تھا کہ یہ شہید ہے, یہ زندہ ہے. یہ ہماری تاریخ ہے جناب محترم. ہماری ماؤں نے شہادت کی محبت کو گھول کے پلا دیا ہے. یہ کربلا ہے کہ جو ہمیں شہادت کا درس دے رہی ہے. لیکن حضرت محترم, شہادت کی تمنا ضرور کرو, شہادت کے لیے تکو دو ضرور کرو, لیکن اپنی سیکیورٹی کا انتظام بھی تو کرو. بھائی امام حسین علیہ السلام کو دیکھیا, 72 افراد اگرچہ 72 افراد تھے, ادھر 30,000 کا لشکر تھا. اب آپ کہیں گے 72 افراد کے مقابلے میں 30,000 کا لشکر کیا کرے گا؟ آپ مجھے بتائیے, آپ کیلکولیشن کر کے دیکھیے کیا کر لے گا. اب امام نے موجود سے تو کام نہیں لینا تھا, امام جا کے تو موجود سے ساری کی ساری جو سپاہی یزید کی ان سب کو پلٹا سکتے تھے, پلٹا سکتے تھے, پلٹا سکتے تھے, لیکن ظاہری طور پر جنگ لڑ گئی. اب آپ کے ظاہری طور پر امام نے کیا کیا؟ چاروں طرف خیام حسینی کے خطرہ کھو دی, اس نے آگ روشن کی, ٹھیک ہے, میمنا درست کیا, میسرا درست کیا, حلب لشکر درست کیا, عباس کو غدار بنایا. 72 افراد اور باقاعدہ جنگ کی تیاری, باقاعدہ ٹریننگ, باقاعدہ سیکیورٹی کا انتظام. رسانہ شہادت میں تو معلوم تھا کہ شہید ہو جاؤں گا. شب عاشور بدلا کے کہتے ہیں, کہہ میرے جانے والا کل صبح تم سب کے سب شہید ہو جاؤ. بیعت خالی چراغ بجھا گیا, کہا جو جانا چاہتے چلا جائے, جنت کی ضمانت میں دیتا ہوں. سب کو معلوم تھا کہ کل صبح شہید ہو جائے, لیکن کیا سیکیورٹی کے انتظامات چھوڑ دیا حضرت عباس رمضان نے؟ کبھی خود جا رہے ہیں, کبھی اصحاب کو بھیج کے جاؤ پتھر لگا کے آؤ, دشمن کیا کر رہا ہے, ہمارے سیکیورٹی کے نظام کیسا ہے؟ حضرت حسین ابن علی کا مانا والا اتنا بیدار ہوتا ہے, اتنا باشعور ہوتا ہے. اگر خانپور کا واقعہ پیش آ گیا تو ہمیں درس لینا چاہیے, عبرت لینی چاہیے کہ کہیں سیکیورٹی لیب تو نہیں تھے اس کے اندر, کہیں ہماری کوتاہی تو نہیں تھی اس کے اندر. بھائی دشمن کا تو کام ہے دشمنی کرنا, سانپ کا تو کام ہے ڈنگ مارنا. سانپ سے یہ توقع نہ رکھو کہ سانپ کے سامنے ہاتھ جوڑ کے بیٹھ جاؤ کہ بھائی مجھے ڈنگ نہ مارنا, یہ سانپ تمہارے سامنے آ جائے تو کچھ نہیں کرے گا. اس کا تو کام ہے, اللہ نے اس کو ڈنگ اس لیے دیا, زہر اس لیے دیا کہ وہ آپ کو ڈنگ مارے. وہ تو دشمن ہے, اس کا کام ہے دشمنی کرنا. یہ آپ ہیں کہ جن کے ہاتھ میں لاٹھی ہونی چاہیے, جن کے ہاتھ میں ہتھیار ہونا چاہیے, جن کے پاس ٹریننگ ہونی چاہیے کہ اگر یہاں سے سانپ گزرتے ہیں تو اپنی سیکیورٹی کا انتظام کیسے کرو. تو ازان محترم, قیامت کے دن جہاں مشکلوں سے یہ سوال ہوگا کہ تم نے مشکلی کیوں دکھائی, علی کے چاہنے والے تھے, شجاعت سے کام کیوں نہ لیا, شہادت کی تمنا کیوں نہ کی, وہاں جذبہ شہادت رکھنے والے ان مومنین سے بھی سوال ہوگا کہ جذبہ شہادت تو ضرور رکھتے تھے, لیکن یہ بتاؤ کہ تم نے سیکیورٹی کے نام سے انتظامات کیوں کیے, ٹھیک ہے, جس کی وجہ سے ہمارے اتنے مومنین شہید ہو گئے, اللہ کے اتنے بندے شہید ہو گئے. تو ذرا یہ بھی سوال ہوگا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جب امام زمانہ ضرور فرمائیں گے ہر کام موجودے سے ہو جائے گا؟ ہر کام موجودے سے نہیں ہوگا, بلکہ آپ کو شمشیر چلانی پڑے گی, محنت کرنی پڑے گی, زحمت کرنی پڑے گی, آزمائش میں ڈالے جاؤ گے, اور اس آزمائش میں ایسے ڈالے جاؤ گے جو وہاں کھڑے اور موقع کا پتہ چل جائے گا. میں اپنے نوجوانوں سے گزارش کرتا ہوں کہ اے نوجوانوں, اے علی اکبر کے چاہنے والوں, اے عباس ابن علی کے ماننے والوں, خدا اپنی سیکیورٹی خود کرو. یہ تمہاری مسجد ہے, تمہارا امام بارگاہ ہے, تمہارا حلب ہے, یہ تمہارا جلوس ہے, یہ تمہاری مجلس ہے. جیسے ماتم کرنا فرض ہے, اس سے کہیں بڑھ کر ماتمیوں کی حفاظت کرنا فرض ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ ماتم کرنا فرض ہے ہمارے اوپر؟ بھائی ماتم کی حفاظت کرنا اس سے بڑھ کر فرض ہے. اس جلوس کی سیکیورٹی کرنا اس سے بڑھ کر فرض ہے. حکومت سیکیورٹی دیتی ہے یا نہیں دیتی ہے؟ آپ کو تو معلوم ہے وہ سیکیورٹی دینا نہ دینا برابر ہوا کرتا ہے. آپ کو اپنی سیکیورٹی خود کرنی ہے. آپ جذبہ شہادت کے تحت اپنے جلوس کی, اپنی مجلس عزا کی, اپنے امام بارگاہ اور حرم التعبد کی خود حفاظت کیجیے. کسی سے توقع نہ رکھیں, حکومت سے توقع نہ رکھیں. اگر پولیس والے آ جائیں بڑی اچھی بات ہے جناب, ماشاء اللہ ہمارے ساتھ سیکیورٹی کا انتظام انجام دے. لیکن نوجوانوں, خدا کے لیے, خدا کے لیے اپنے ٹائم کو ادھر ادھر ضائع نہ کرو, فضولیات ضائع نہ کرو, اپنی جوانیوں کو ضائع نہ کرو, اپنی جوانیوں کو علی اکبر کے راستے پر لگا دو, عباس علمدار کے راستے پر لگا دو. یہ ہے تمہارا حیات, مقصد حیات, یہ ہے تمہاری زندگی کا مقصد. اور میں اپنے بزرگوں سے بھی یہ التماس کروں گا کہ آپ تو ہے, آپ نے زندگی دیکھی ہے, آپ کی دنیا دیکھی ہے, آپ دشمن کی چالوں کو دیکھ چکے ہیں اور جانتے ہیں. آپ اپنے نوجوانوں کو اس چیز پر اٹھارے کہ اپنی حفاظت خود کر, اپنے شیعہ محلے کی, اپنے امام بارگاہ مسجد کی, اپنے جلوس کی. حضان محترم کے دس وسطہ آپ تمام قومی اور ممنات جو ممنات ہمارے یہاں تشریف فرمائیں, خواتین ان کی سیکیورٹی کا انتظام بھی ہونا چاہیے ان کی اپنی مجلس کے اندر. اب یہاں سے خواتین آ رہی ہیں, ہم نے دیکھا کہ ہمارے قومین کی جو برادران ہیں ان کی تو سیکیورٹی ہو رہی ہے, خواتین کی کوئی سیکیورٹی نہیں ہو رہی, ان کی کوئی چیکنگ کا انتظام نہیں ہے. تو بھائی کسی کے ماتھے کے اوپر تو نہیں لکھا ہوا کہ ساری کی ساری مومنات ہیں. کوئی منافقات ان سے تو ہو سکتا ہے نا, جیسے مومنین میں کوئی منافق ہو سکتا ہے, ایسے مومنہ میں کوئی منافقہ بھی ہو سکتی ہے. ہمیں ہوشیار رہنا, ہمیں انتظام کرنا ہے, ہمیں غافل نہیں رہنا. ہاں جب ہم مکمل سیکیورٹی کے ساتھ اور جذبہ شہادت کے ساتھ جلوس کے اندر پورے جذبے حسینی کے ساتھ جب ہم ماتم کرنے لگے اور پھر بھی دشمن ہمارے اوپر وار کرنے میں کامیاب ہو جائے اور ہمیں شہادت نصیب ہو جائے, تو اس سے بڑی سعادت کوئی نہیں جانے گی, اس سے بڑی سعادت کوئی نہیں. ہماری تو تمنا ہے کہ بارے رہا ہمیں بستر کی موت نصیب نہ کرو, بستر کی موت نصیب نہ کرو. بارے رہا ہمیں شہادت کی سعادت نصیب فرماؤ, بارگاہ حسین ابن علی کے راستے میں ہمارے بدن پہ ٹکڑے ٹکڑے فرما, بارے رہا ہمیں سیاہ موت نہیں سرخ موت عطا فرما, بارے رہا حسین ابن علی کی طرح موت نصیب فرما جو شہادت کی موت ہے, جو شہادت کی زندگی ہے. یہ موت نہیں ہے بلکہ زندگی ہے. لہذا بس اپنا اپنی جنگوں کو تمام کیا جائے اور پیغام دے دیا, بس یہی پیغام ہے خدا را, یہ کہ دل ہو کر, یہ کہ جان ہو کر, ایک مٹھی بن کر زمانے کے امام کی نصرت کرو اور یزیدی طاقتوں کو, فرعونی طاقتوں کو اپنے اتحاد کے ذریعے سے نابود کر دو. یہ ہے ظہور امام کی تیاری, یہ ہے منتظرین امام. منتظرین امام گھر میں نہیں بیٹھتے, منتظرین امام غافل نہیں ہوتے, منتظرین امام عیاشیوں میں نہیں پڑے ہوئے ہوتے, بلکہ بیدار مغز ہوتے ہیں, درد رکھنے والے ہوتے ہیں, ایک دوسرے کے خدمت گزار ہوتے ہیں, ایک دوسرے کے نوکر ہوتے ہیں. بس عزیزوں, آج رسول خدا کی وفات کا دن بھی ہے اور حسن مصطفیٰ کی وفات کا دن بھی ہے. عجیب اتفاق کا جان, نانا اور پوتا دونوں کی شہادت کا دن ہے اور دونوں ایک طرح سے شہید ہوئے ہیں. خیبر میں رسول خدا کو زہر دیا گیا اور حسن مصطفیٰ کو ان کے گھر میں زہر دیا گیا. یہ ہے محبت نانا اور نواسے. عزیزوں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وقت رحمت نزدیک آیا تو ایک دفعہ رسول خدا حالت خوشی میں چلے گئے, بے ہوش ہو گئے, جناب سیدہ کی گود میں رسول خدا کا سر تھا. پر ایک دفعہ کسی دستک دینے والے نے دروازے پر دستک دی. جناب سیدہ نے بلند آواز سے کہا کہ دستک دینے والے میرا بابا بیمار ہے, واپس چلا جاؤ. دستک دینے والے نے کہا کہ میں مسافر ہوں, بڑی دور سے آیا ہوں, مجھے رسول خدا سے ملنا ہے. کہا کہ بابا نہیں ملے. کچھ دیر گزری, دوبارہ سے دستک ہوئی اور پھر جناب سیدہ نے یہ بھی جملہ کہا کہ دستک دینے والے میرا بابا بیمار ہے, تو واپس چلا جا. اللہ اکبر. بس چند لمحے گزرے تھے کہ دوبارہ سے دستک ہوئی, یہاں دستک ہوئی, وہاں جناب سیدہ کی آنکھوں سے اشک جاری شروع ہو گئے, اشک گرنا شروع ہو گئے. جب رسول خدا کے چہرے پر یہ اشک پڑے, ایک دفعہ رسول خدا عالم خوشی سے بیدار ہوئے اور بیدار ہو کر پوچھا بیٹی کیا مانگ رہا ہے؟ کہا کہ بابا باہر دروازے پر کوئی شخص بار بار دستک دیتا جاتا ہے اور میں اس کو کہتی جاتی ہوں کہ میرا بابا بیمار ہے لیکن وہ باز نہیں آتا. ایک دفعہ رسول خدا نے اپنی بیٹی سے مخاطب ہو کر کہا کہ میری بیٹی, میری لخت جگر, یاد رکھنا یہ دستک دینے والا کوئی عام انسان نہیں ہے. اے فاطمہ یہ تیرے درد کی عظمت ہے کہ میں تم کو موت کی اجازت دے رہا تھا. بیٹی سے اجازت دے دے. اللہ اکبر. میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا یا رسول اللہ ایک یہ لمحہ ہے کہ جب ملک الموت بھی آپ کی بیٹی کے دروازے پر اجازت لے کر آتا ہے لیکن ابھی ایک ہفتہ بھی نہیں گزرے گا یا رسول اللہ, مسلمان لکڑیاں لے کر فاطمہ کے دروازے پر آ جائیں گے اور آواز دینے والا آواز دے رہا ہوگا فاطمہ علی کو باہر نکالو, علی کو باہر نکالو. اور نہ بھی دروازہ چلا رہے تھے, کسی نے کہا کہ اندر کے پیچھے فاطمہ ہے. کہا فاطمہ ہوتی ہے تو ہو گئے تو. اور پھر وہ منظر بھی پیش آیا کہ ایک دفعہ دروازے پر لہٹ لگی اور فاطمہ درد کی آواز کر دیا. جزاک اللہ خوب وسط کو وقت گزر رہا ہے, اگلے سال نہ جانے کے دوبارہ سے تمہیں مجلس نصیب ہو یا نہ ہو, اگلا سال کس نے دیکھا ہے, جتنا رو سکتے ہو رو لو. بس عزیزوں وقت گزرتا چلا گیا, گزرتا چلا گیا. یہ جو روایت میں ہے نا کہ رسول خدا نے کہا کہ مجھ پر ایسے مصائب کے پہاڑ ٹوٹے کہ اس طرح سے کسی نبی کے اوپر مصائب کے پہاڑ نہ ٹوٹے. تو عزیزوں جانتے ہو کہ رسول کیا کہنا چاہتے تھے کہ دیکھو ایک ہی ہفتے کے بعد میری لخت جگر فاطمہ کے وجود اقدس کے اوپر دروازہ گرے گا تو علی مرتضیٰ کے گلے میں رسی بندے گی اور علی بھی شہید ہو جائیں گے, حسن مصطفیٰ میں مسموم ہو جائیں گے اور تین دن کا بھوکا پیاسا میرا حسین بھی ذبح ہو جائے گا. کسی نبی کے نواسے کے ساتھ ایسا نہیں ہوا, کیسی کسی نبی کی بیٹی کے ساتھ ایسا نہیں ہوا. بس عزیزان محترم اور ایک وہ وقت بھی آیا کہ جب حسن مصطفیٰ کو زہر دیا گیا, ساری بہنیں حسن مصطفیٰ کے ارد گرد جمع ہو گئی, سارے عزیز رشتے دار جمع ہو گئے. ایک دفعہ حسین ابن علی اپنے بھائی کے پاس آتے ہیں, آ کر ایک دفعہ گریا کرنا شروع کرتے ہیں, رونا شروع کرتے ہیں. امام حسن نے آنکھیں کھولی, آنکھیں کھول کر ایک دفعہ اپنے بھائی سے کہا کہ بھائی روتے کیوں ہو؟ کہا کہ بھیا اس وجہ سے روتا ہوں کہ اب آپ اس دنیا میں نہیں رہیں گے, آپ کی زیارت نہیں کر پاؤں گا. ایک دفعہ امام حسن مصطفیٰ نے کہا کہ اے میرے بھائی حسین, آج جب میں دنیا سے جا رہا ہوں میرے خیال رکھنے والی بہنیں موجود ہیں, میرے عزیز رشتہ دار موجود ہیں, اگر میں دودھ مانگوں تو مجھے دودھ ملے گا, میں پانی مانگوں تو مجھے پانی ملے گا, لیکن لا یوم کا یوم متا یا عبد اللہ, لیکن اے حسین روزہ
ایسا کوئی دن نہیں آتا کہ جب روزہ عاشور آئے گا تو اے حسین تو پانی مانگ رہا ہوگا لیکن کوئی پانی دینے والا نہ ہوگا. ارے تیری بہنوں کے سروں سے چادریں چھینی جائیں گی, تیرے خیام میں آگ لگائی جائے گی. بس عزیزوں اب جنازہ تیار ہوا, دو جملے اور آپ کی زحمتیں تمام. اب جنازہ تیار ہوا, بڑی شان سے جنازہ نکلا, لیکن وہ وقت بھی آیا کہ ایک خاتون خچر پر سوار ہو کر آئی کہ میں اپنے شوہر کے پہلو میں حسن کو دفنانے نہیں دوں گی. بس عزیزوں اب جنازہ اٹھانا ہی چاہتے تھے, ایک دفعہ تیروں کی بارش ہونا شروع ہوئی. ارے عباس نے تلوار نکالی, حسین آگے بڑھے. ارے عباس یہ کربلا نہیں ہے, کربلا میں چل چلنی ہے اور ستر تیر میرے مولا حسن کے جنازے میں پیوست ہوئے. دنیا کا واحد جنازہ جو ایک دفعہ گھر سے نکلا اور دوبارہ گھر پہنچا.
فلا لعنت اللہ علی قوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ایام الذین قریب.